دستار بندی فرمائیں گے حضور سجادہ نشین صاحب محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری.
نعرہ تکبیر،
جناب
دنیا جس کا نر مٹی،
دستار بندی ہوئی جناب سجادہ نشین بھرچونی شریف کی، اور اس کے ساتھ ہی دستار بندی ہوگی محترم جناب محمد خلیل الرحمان چشتی صاحب زیب آستان عالیہ چشتیہ آباد کامو کی. دیوان فرید اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی پر مشتمل کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے سجادہ نشین درباری عالیہ کی طرف سے معزز مہمانان کی خدمت میں. دیوان فرید اور سوان عمری حضور حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے نادر نسخے، ایک قیمتی تحفہ جو معزز مہمانان گرامی کی خدمت میں پیش کیا گیا. اب ماہنامہ الفرید کوٹ مٹھن شریف کی تقریب رونمائی فرمائیں گے اپنے دست مبارک سے معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری. یہ ماہنامہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے افکار کے فروغ کے لیے حضور سجادہ نشین کی زیر نگرانی شائع ہو رہا ہے. ماہنامہ الفرید کی تقریب رونمائی اپنے دست مبارک سے فرمائی جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے.
یہ ماہنامہ الفرید، بس ٹھہر نیچے جو فکر فرید کی اشاعت کے لیے حضرت خواجہ معین الدین محبوب کوریجا قبلہ سجادہ نشین صاحب نے فکر فرید کی اشاعت کے لیے جس ماہنامہ الفرید کا آغاز کیا ہے اور مجھے اس کے افتتاح کا شرف حاصل ہوا ہے، اس پر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور خوشی کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ اس کی طباعت میں ہمیشہ اپنی طرف سے پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے ایک عطیہ کے طور پر منہاج القرآن کے پریس سے بطور عطیہ اس کی طباعت کرایا کریں گے. تالی نہیں چونکہ مسجد ہے، آستانہ عالیہ ہے، نعرے لگا کر ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال فهم في فجوه منه ذلك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله مولانا العظيم محترم المقام معین الملت محبوب المشائخ حضرت خواجہ معین الدین محبوب کوریجہ دامت برکاتکم زیب آستانہ عالیہ امام عاشقاں رہبر عارفاں فرید الامت حضرت خواجہ فرید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خواجہ پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب سابق ایم ایل اے اور ایڈوائزر حکومت پنجاب عزیز محترم زیب سجادہ آستانہ عالیہ برچونی شریف دیگر مشائخ عظام علماء کرام خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر الحمدللہ تعالی یہ امر میرے لیے باعث برکت و سعادت ہے کہ میں آج یکے از طالبان فرید ہوں میں طالبان فرید میں سے ہوں اور دربار فرید پہ حاضر ہوں اور آج کا موضوع بھی نسبت فرید ہے نسبت فرید نسبت فرید سے میری مراد نسبت اولیاء نسبت صلحاء نسبت اتقیاء اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے آپ جو فرید فرید کے نعرے بلند کرتے اس درگاہ سے اور دیگر اولیاء اللہ کی درگاہوں سے اپنے آپ کو منسلک رکھتے اور یہ گلے میں فریدی نسبت کا رومال ڈالتے اور میں تو اس کو فریدی نسبت کا اپنے لیے کلادہ کہتا ہوں پٹا ڈالتے پٹا ڈالتے رومال تو وہ کہیں جو رومال والے ہیں میں ابھی گلے میں رومال ڈالنے کے قابل نہیں ابھی تو وہ پٹا ڈالنے کے قابل بنا دیں تو بڑی بات ہے یہ جو نسبت اولیاء کا پٹا گلے میں ڈالتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ کیوں ڈالتے ہیں ان درگاہوں سے تعلق کیوں جوڑتے ہیں اس تعلق اور نسبت سے ملتا کیا ہے یہ آج کا موضوع اور اس موضوع کے لیے میں نے سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اب بغیر تمہید کے سیدھا موضوع پر چلے جاتے ہیں تاکہ وقت بنیادی بات پہ صرف ہو جائے اصحاب کہف پہلی امتوں کے اولیاء گھر سے نکلے اور کفر اور شرک سے دامن بچاتے ہوئے ایک غار میں آ کر پناہ لیتے ہیں اور آ کے لیٹ جاتے ہیں. اصحاب کہف دا نام تو سنیا ہی نہیں نا, ایک غار میں آ کے لیٹ جاتے ہیں. غار بڑی کھلی ہے, اس طرف سے بھی اس کا منہ کھلا ہے مشرق کی طرف سے اور مغرب کی طرف سے بھی منہ کھلا ہے, ایک کھلا داہنا ہے اس کا. اس غار میں لیٹ جاتے ہیں اور کسی کو کیا خبر کہ وہاں کتنی مدت لیٹنا ہے. اللہ کے ہاں اس کو معلوم ہے, اس کا امر ہے کہ یہ ایک دو گھڑیاں نہیں, دو چار دن نہیں, یہاں 300 سال لیٹے رہیں گے, 3 صدیاں یہاں آرام فرما رہیں گے. اب روزانہ سورج نے چڑھنا بھی ہے ڈوبنا بھی ہے, ادھر سے چڑھتے ہوئے بھی دھوپ آنی ہے اور ادھر ڈوبتے ہوئے بھی دھوپ آنی ہے, اور اس دھوپ کو ان ولیوں کے, اللہ کے ولیوں کے جسموں پر پڑنے سے روکنے والا بھی کوئی آڑ نہیں ہے. تمہاری تعالیٰ نے حکم دیا سورج کو, فرمایا سورج یوں تو تیرے راستے میں نے مقرر کیے اور یہ تیرا گردش کرنا اور مخصوص راستوں پر حرکت کرنا یہ میری تقدیر ہے. لفظ یاد رکھ لیں, میری قرآن کہتا ہے سورہ یاسین میں, والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے مقرر راستوں پر جو گردش کرتا ہے یہ حکمت والے غلبے والے رب کی تقدیر ہے, یہ اس کا مقرر کردہ راستہ ہے, اور مقرر کردہ راستے کو اللہ نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ تقدیر ہے. سمجھ گئے نا, یہ تقدیر ہے. تو فرمایا اللہ پاک نے یہ میری تقدیر ہے. اب اگر میری تقدیر پر سورج تو قائم رہے تو تیری دھوپ سے میرے ولیوں کو تکلیف ہوتی ہے, ادھر میری تقدیر ہے ادھر میرے ولیوں کی تکلیف ہے. تو سورج نے عرض کیا باری تعالیٰ پھر میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا سورج تو 300 سال تک میری تقدیر کو بدل دے. اللہ نے حکم دیا 300 سال تک میری تقدیر بدل جائے اور سورج کے راستے بدل جائیں. 3 صدیوں تک سورج جب چڑھتا تھا تو جب دھوپ اٹھتی تھی سورج اصحاب کہف کی غار کا راستہ چھوڑ کر دائیں جانب جھک جاتا تھا, جب ڈوبتا تھا مقرر راستہ چھوڑ کر بائیں جانب جھک جاتا تھا. 3 صدیاں رب کی تقدیر بدلی رہی اس کے ولیوں کو تکلیف نہ ہونے دی. اور ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے راستہ چھوڑ کے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے, جب غروب ہوتا ہے راستہ چھوڑ کے بائیں جانب ہٹ جاتا ہے. کیوں کیوں؟ وہم فی فجوۃ منہ, کہ میرے یار میرے محبوب میرے مقرب بندے میرے ولی میرے دوست میرے چاہنے والے اور میں ان کا چاہنے والا وہ اس غار کے کھلے میدان میں پڑے. 3 صدیوں تک رب نے اپنی تقدیر کو معطل کر دیا, تقدیر کو معطل فرما دیا. اس کے بعد بعض لوگ قرآن فہمی میں جن کی کمی ہے مگر دعویٰ بہت ہے قرآن کا فہم نہیں مگر دعویٰ بڑا ہے. وہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ سورج ہٹتا نہیں تھا, اس کا راستہ ہی ایسا تھا کہ وہ غار کا شرقی اور غربی دہنا بچ جاتا تھا دھوپ سے. اب نقطہ سمجھ گئے نا؟ یعنی میں اعتراض بھی خود بیان کر دوں تاکہ جواب کا مزہ آ سکے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہٹتا نہیں تھا سورج راستے سے, وہ پہلے ہی سے راستہ ایسا تھا اور غار کا رخ ایسا تھا کہ سورج کی دھوپ سے غار بچ جاتی تھی. یہ بات درست نہیں ہے, یہ قرآن فہمی کے خلاف اور قرآن کی نص کے خلاف ہے. کیونکہ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ, لوگوں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ شرق اور غرب کی سمت سورج کا راستہ بدل دینا اور غار کے صحن کو دھوپ سے بچا لینا یہ شاید سورج کا راستہ ہی یہی تھا. فرمایا نہیں, ذالک من آیات اللہ, راستہ تو یہ نہ تھا مگر سورج کا دائیں جانب اور بائیں جانب پلٹ جانا یہ ولیوں کی خاطر اللہ کی خاص نشانی تھی. اللہ کی خاص نشانی تھی. اگر راستہ اور رخ ہی وہ ہوتا تو اسے اللہ کی خاص نشانی نہ کہا جاتا. خاص نشانی یہ ہے کہ جس میں اس کا جو رواج تھا, اس کا جو طریق تھا, اس کا جو مقرر راستہ تھا وہ بدل جائے تو یہ رب کی نشانی بن گئی. تو فرمایا یہ رب کی نشانی بنی, اللہ کے ولیوں کو اللہ نے دھوپ کی تکلیف سے بچایا. یہ بات سمجھا کر پھر فرمایا کہ یہ جو نقطہ ہے کہ تقدیر کس طرح بدل جاتی ہے ولیوں کی خاطر, فرمایا یہ سمجھ انہی کو آتا ہے یہ نقطہ جن کو رب خاص ہدایت عطا کرتا ہے. من یہد اللہ فہو المہتد, جسے رب ہدایت دے دے اسی کو سمجھ میں آتا ہے. جسے رب خاص ہدایت دے دے اسی کی سمجھ میں آتا ہے. ومن یدلل, اور جسے اللہ گمراہ کر دے, جس کی سمجھ اللہ چھین لے, جس کا شعور اللہ سلب کر لے, جسے اللہ گمراہ کر دے, فلن تجد لہ ولیم مرشدا, اب اس کو یہ نہیں فرمایا کہ پھر اس کی سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا نہیں, جس سے ہدایت اللہ چھین لے پھر آپ دیکھیں گے کہ اسے کوئی ولی مرشد نصیب نہیں ہوگا. یہ قرآن کہتا ہے اسے کوئی ولی مرشد نصیب نہیں ہوگا. تو پتا چلا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا بطریق ولی مرشد ہے. اللہ ہدایت اسی راستے سے دیتا ہے, اسی شخص کو دیتا ہے جو کسی ولی مرشد کے قدموں میں آ کے بیٹھتا ہے, جس نے نسبت غلامی کی کسی ولی مرشد سے حاصل کر لی اس پر خدا کی ہدایت کا دروازہ کھل گیا, اور جس نے ولی مرشد کے قدموں کو چھوڑ دیا اس پر خدا کی ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا. اب یہ تو اللہ رب العزت نے اس غار کا حال بیان کیا, اب ہوا کیا؟ ترتیب سے اسی قرآن کا درس دے رہا ہوں, ترتیب سے قرآن کا درس. جب اصحاب کہف گھر سے نکلے تو ان کا ایک کتا بھی ساتھ, ایک کتا بھی ساتھ. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کتا ہے اور پیچھے پیچھے آ رہا ہے, اور کتوں کا کام تو بھونکنا ہوتا ہے, یہ بھونکے گا تو دشمن کو پتا چل جائے گا کہ ہم کہاں ہیں, دشمن ہمارا پیچھا کر لے گا. انہوں نے کتے کو بھگایا, دوڑانے کی کوشش کی, بھگانے کی کوشش کی کہ کتا ہمارا پیچھا چھوڑ جائے. جب بڑی کوشش کر لی اور کتے نے ان کا دامن نہ چھوڑا, اللہ نے کتے کو زبان دی. کتا پوچھتا ہے مجھے بھگاتے کیوں ہو؟ اللہ کے ولیو مجھے بھگاتے کیوں, اپنا دامن چھڑاتے کیوں؟ انہوں نے فرمایا بھئی تو کتا ہے, تو بھونکے گا دشمن کو پتا چل جائے گا. کتے نے جواب دیا کہ میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا نہیں, میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں. تو یہاں سے قرآن کے اس مقام سے پتا چلا کہ کئی کتے ہو کر بھی نہیں بھونکتے, کئی کتے ایسے ہوتے ہیں کہ کتے ہوتے ہیں مگر بھونکتے نہیں، اور کئی ایسے بد نصیب ہیں کہ کتے نہیں دیکھنے کہنے میں انسان ہوتے ہیں مگر بھونکتے کتوں سے بھی بدتر. جو بارگاہ ولی کی توہین کرتا ہے وہ بدتر کتا ہے، جو بارگاہ ولایت کی اہانت کرتا ہے، جو ولی کی شان میں زبان کھولتا ہے وہ اللہ کے ہاں بدتر کتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا انہوں نے کتے کو چھوڑ دیا، اچھا اگر یہ بھونکنے والا نہیں، بھائی تم کتے ہو کر نہیں بھونکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو کتا اور نہ بھونکے، بھائی ہاں ہو کتا اور نہ بھونکے، تو ایسا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا ولیوں کی صحبت میں جو رہا، جو ولیوں کی صحبت میں رہتا ہے وہ کتا ہو کر بھی اتنا ادب پا لیتا ہے، جو ولیوں کی صحبت میں رہتا ہے وہ کتا ہو کر بھی ایسا ادب پا لیتا ہے، اور کوئی انسان ہو مگر ولی کی صحبت نہ ملے وہ انسان ہو کر بھی بے ادب ہوتا ہے، اور کتے کو ولی کی صحبت مل جائے وہ کتا ہو کر بھی با ادب ہو جاتا ہے. تو اس کے با ادب ہونے نے ان ولیوں کی سنگت عطا کر دی، سنگت عطا کر دی. اس کتے کو پہچان تھی، اس کتے کو ولیوں کی پہچان تھی. کاش ہمیں ولیوں کی اصحاب کہف کے کتے جتنی ہی پہچان ہو جاتی، ہم تو اس کتے جیسے بھی نہ ہوئے، اس کتے جیسے بھی نہ ہوئے. سنگت مل گئی، اس ادب سے سنگت مل گئی، اور یاد رکھ لیں کہ سنگت ادب سے ملتی ہے. مل گئی، حکم ہوا اصحاب کہف اندر آرام فرما ہو گئے، انہیں نیند آ گئی، اور تین صدیوں تک مانند موت، موت کی طرح نیند کی ایک خاص کیفیت سوتے سرمدی ان پہ طاری رہی. 300 سال اصحاب کہف اندر لیٹے رہے اور کتا ان کی غار کے دروازے پر بیٹھا رہا، غار کے، چونکہ کتا با ادب ہو گیا اور کتا ولیوں کی سنگت میں آ گیا اور کتا ولیوں کے در پہ بیٹھ گیا. تین باتیں بتا رہا ہوں، کتا با ادب ہو گیا، کتا ولیوں کی سنگت میں آ گیا، اور کتا ولیوں کے در پہ بیٹھ گیا. اب وہ رب کو بھی پیارا لگنے لگا، رب کو پیارا لگنے لگا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کا کتا ہو، کئی لوگ شکاری کتے رکھتے ہیں، کئی لوگ پالتو کتے رکھتے ہیں، کئیوں کو لڑانے کا بھی شوق ہوتا ہے، جی رکھ دیں نا، کئی بلی رکھ دیں، کئی گلٹریے رکھ دیں، کئی کچھ تو کئی کچھ، من پونے کتے رکھ دے ہو، بڑے بڑے پال دے ہو، شوق ہوتا ہے نا تمہیں رکھنے کا. جتنی بھی محبت کسی کو کسی کتے سے ہو، مجھے ایک بات بتائیں، کتا رات دن بیٹھا بھی رہتا ہے، اٹھتا بھی ہے، کبھی آپ نے اس کے بیٹھنے کے انداز میں میرا کتا ایسے بیٹھتا ہے، ایسے ٹانگیں پھیلاتا ہے، ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے، یوں بیٹھتا ہے، اس کے بیٹھنے اور نشست کے انداز اور ادا کو بھی کسی نے بیان کیا؟ بولیے ایمان سے، جتنا پیار ہو کتے سے آپ، جتنا پالے، دودھ پلائیں، اس کو دودھ پلائیں، میٹھا کھلائیں، سب کچھ کریں گے، مگر کتا بیٹھتا ہے بس، ٹھیک، کتا کتا ہے، اس کے بیٹھنے کی اداؤں کو کوئی بیان، یہ ادا بیٹھنے کی کتے کا موضوع ہی نہیں ہے، کوئی نہیں بیان کرتا. عام انسان کتے کے بیٹھنے کے رنگ ڈھنگ کو بیان کوئی نہیں کرتا، مگر اب ذرا توجہ کریں قرآن مجید کی طرف. وہ کتا جو باادب ہو گیا تھا، وہ کتا جو ولیوں کی سنگت میں آ گیا تھا، وہ کتا جو ولیوں کے در پہ آ کر بیٹھ گیا تھا، وہ رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول اور عزیز ہوا کہ 300 سال تک اصحاب کہف اندر لیٹے رہے، کتا معمول کے مطابق ہاتھ پاؤں پھیلا کر بیٹھا رہا. قرآن مجید نے اس کتے کے بیٹھنے کی ادا کو اللہ نے اپنے کلام کا موضوع بنا دیا، اور قرآن نے کہا وَقَلْبُهُمْ
اللہ
قرآن نے کہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيَّ بِالْوَسِيلِ، ذرا دیکھو تو وہ کتا اس طرح پاؤں کو بٹھا کر ان کے غار کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام۔ اس کتے کے بیٹھنے کی ادا کو بھی اللہ نے قرآن کا موضوع بنا دیا، اپنے کلام کا موضوع بنا دیا۔ تو جب وہ کلام الہی کا موضوع بن گئی، نشست اس کتے کی، سگ کی نشست کی ادا موضوع بن گئی، تو اسے اتنی قبولیت کس شے نے دی؟ کیا وہ پاک ہو گیا تھا، حلال ہو گیا تھا؟ وہ تو پلید تھا۔ ارے پلید ہو کر بھی ولیوں کے دامن سے لگ گیا تو اللہ کے کلام کا موضوع بن گیا۔ اور بندے تو پاک انسان ہو کر اگر ولیوں کے دامن سے لگ جائے تو تیری محبوبیت کا عالم کیا ہو، تیری مقبولیت کا عالم کیا ہوگا؟ اس نسبت سے یہ کیفیت ہو جاتی، اللہ اس کو اپنا موضوع بنا لیتا۔ اور پھر تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، 300 سال جب اصحاب کہف لیٹے رہے تو تفاسیر میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، ہر 6 مہینے بعد اللہ پاک ان کے جسموں کو کروٹ دیتے تھے، قدرت الہیہ سے وہ کروٹ لیتے، دہنی کروٹ ہو جاتے سارے اصحاب کہف، پھر کبھی 6 مہینے بعد بائیں جانب کروٹ لیتے، اس طرح 6 مہینے بعد وہ دائیں اور بائیں کروٹ لیتے تھے، سمجھ گئے نا؟ اب ان کو کروٹ کون دیتا تھا؟ اللہ پاک کی قدرت دیتی تھی، قدرت الہیہ سے کروٹ لیتے تھے۔ اور وہ کیوں لیتے تھے؟ تاکہ ان کے جسموں کو تکلیف نہ ہو، رب ان کے جسموں کا دھیان رکھتا تھا، محبوب بندوں اور ولیوں کے جسموں کا خیال رکھتا، دھیان رکھتا، ان کو کروٹ دیتا تھا۔ جس تفسیر کو چاہیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس مقام پر قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ جب وہ اللہ کے ولی غار میں، جب اللہ کے ولی غار میں دائیں جانب کروٹ بدلتے تو ان کی کروٹ بدلنے کا فیض اس کتے کو ملتا، وہ بھی لیٹا لیٹا بائیں جانب کروٹ اس کی بدل جاتی۔ جب 6 مہینے بعد بائیں طرف کروٹ لیتے، اس کروٹ کا فیض ملتا، کتا بھی کروٹ لے لیتا۔ 3 صدیاں ولی بھی کروٹ لیتے رہے اور ان کی کروٹ کا فیض کتے کو بھی کروٹ کروٹ ملتا رہا۔ آواز زیادہ کرو بیٹے، سوال یہ ہے کہ ان کو تو کروٹ اس لیے دی کہ ان کے جسموں کو تکلیف نہ ہو، ارے کتے کو کروٹ کس نے دی؟ وہ بھی رب کی قدرت نہیں دی، اور کیوں دی؟ ان کی تو ضرورت یہ تھی کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے چاہا میرے بندوں کے جسموں کو تکلیف نہ ہو، تو کتے کو کروٹ دینے میں حکمت کیا تھی؟ بس آگے میں کچھ نہیں بول رہا۔ کتے کو کروٹ دینے کی حکمت کیا تھی؟ ایک حکمت تھی تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اگر کتا ہو کر بھی جم کر ولی کے در پہ بیٹھ جائے اور صدیوں بیٹھا رہے، اس کتے کو کھانا کون دیتا تھا؟ ولیوں کو تو کھانا نہیں ملتا تھا، وہ تو روحانی غذا سے زندہ تھے، تو کتا بھی روحانی غذا کھاتا تھا۔ وہ جا کے چھچڑے تسی پان دے آئے، کوٹ مٹھا نہ لے ہو، اس کتے نو چھچڑے دے آن دے آئے، گوشت دے آن دے آئے، روٹی دے آن دے آئے، دودھ پیوا آن دے آئے۔ 300 سال کتا جو کھاتے پیتے بغیر زندہ رہا، وہ کیویں زندہ رہا؟ ہے کسی جگہ پہ کوئی آ کے چھپ چھپا کے اسے کھلا جاتا تھا؟ 300 سال اللہ کے ولی، ان پر چونکہ ایک کیفیت تھی، وہ غار میں رہے اور 300 سال کتا ان کے در پہ بیٹھا رہا، کتے نے کھانے کی پرواہ نہ کی، پینے کی پرواہ نہ کی، دھوپ چھاؤں کی پرواہ نہ کی، سردی گرمی کی پرواہ نہ کی۔ تو جب کتا اپنے ان ولیوں اور شیخ ان کی نسبت میں کھانے پینے آرام ہر قسم کے خیال سے بے نیاز ہو جائے اور اس نسبت کے دھیان میں فنا ہو جائے اور لگ کر وفادار بن کر ہر شے بھول کر 300 سال شیخ کے در پہ جم کے بیٹھا رہے، تو رب انعام یہ دیتا ہے کہ بے شک کتا ہی کیوں نہ ہو، جو کیفیتیں اس ولی پر وارد ہوتی ہیں کتے کے حال کے مطابق، ان کیفیتوں کا فیض کتے کو بھی نصیب ہوتا ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جو واردات قبر میں کہف میں غار میں ولیوں پر ہو رہی تھی, ان واردات کا پرتاؤ باہر کتے پہ پڑ رہا تھا, تو گویا کتے کو بھی ان واردات کے فیض سے اللہ نے محروم نہیں کیا. ارے کتا ہو کر ولیوں سے جڑ جائے تو وہ محروم فیض نہیں رہتا. بندے تو اگر در فرید سے جڑ جائے تو تو محروم فیض کیسے ہوگا؟ انسان در فرید سے جڑ جائے, انسان در ولی سے جڑ جائے, انسان دہلیز ولی پر سراپا ادب بن کر نسبت ولی میں فنا ہو کر بیٹھ جائے تو وہ کتا محروم نہیں گیا. تیری محرومیوں کا کیا سوال ہے اور تجھ پر کرم نوازیوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا شاید حضرت بایزید بستامی, شاید حضرت جنید بغدادی کی بات. اس زمانے میں ایک کتا تھا, جہاں کہیں حضرت جنید بغدادی مجلس میں بیٹھتے, یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے شمائم امدادیہ میں بیان کیا, جہاں کہیں حضرت شیخ جنید بغدادی بیٹھتے وہ کتا بھی آ کر آپ کی مجلس میں تھوڑے فاصلے پر بیٹھ جاتا اور آپ کو تکتا رہتا, روز تکتا رہتا, روز تکتا رہتا, کتا بھی بیٹھتا رہتا, وہ تو روز تکتا ہی تھا اور یہ پرواہ کبھی نہیں کی تھی کہ کبھی شیخ جنید بھی مجھے تک لیں. مرید اسی کو کہتے ہیں جو روز تکے اور شیخ نہ تکے پھر بھی تکنا نہ چھوڑے, اس کو مرید کہتے ہیں. جو روزانہ تکے اور شیخ کبھی بھی نہ تکے, مرید پھر بھی نہ تکے. ہر روز تکے اور شیخ کبھی نہ تکے, وہ لقمہ بھی نہ پاوے تو وہ پھر بھی نہ تھکے, اس کو مرید کہتے ہیں. روز تکتا تھا. ایک دن حضرت جنید بغدادی کو خیال آیا کہ کتا ہماری مجلس میں روز بیٹھتا ہے, آپ نے اس کی طرف توجہ کر دی, کتے پر توجہ کر دی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس توجہ سے کتے پر اثر یہ ہوا کہ جب پلٹ کر گیا بغداد شہر کے جتنے کتے تھے اب اس کتے کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے, اور جہاں وہ کتا بیٹھتا تھا 40-40 کتے اس کے ارد گرد ادب کے ساتھ ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے, جہاں وہ کتا بیٹھتا کتے حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے. جب میں نے پڑھا تو مجھے خیال آیا, ارے کتا تو وہ پہلے سے تھا, رہتا بھی بغداد میں تھا اور دوسرے کتے بھی وہیں رہتے تھے اور اکٹھے ہی چلتے پھرتے تھے. پہلے تو وہ کتے اس کتے کے گرد کبھی حلقہ بنا کے نہ بیٹھے تھے, وہ جو شیخ جنید بغدادی کی توجہ پڑ گئی, اس توجہ کے بعد اس کتے میں کیا فرق پڑ گیا کہ بغداد کے سارے کتے حلقہ بنا کے بیٹھتے. تو توجہ ہو جائے تو کتا بھی محروم نہیں رہتا, بندہ کیسے محروم رہے گا؟ اور یہاں یہ بات قابل توجہ ہے, وہ شام توجہ کے بعد جب کتا بیٹھا تو بغداد کے کتوں نے پہچان لیا نا, تبھی تو حلقہ بنا کے بیٹھے, پہچان لیا نا. کیا پہچانا؟ کہ یہ اب وہ کتا نہیں. ان کو سمجھ آ گئی کہ جس پر ولی کی نگاہ پڑ جائے وہ عام کتوں جیسا کتا نہیں رہتا. اگر اسے عام اپنے جیسا کتا سمجھتے, اپنے جیسا کتا سمجھتے تو اس کے گرد حلقہ بنا کے نہ بیٹھتے. وہ ارے کتوں کو بھی یہ سمجھ تھی کہ جس کتے پر ولی کی نگاہ پڑ جائے وہ عام کتوں جیسا کتا نہیں رہتا. ارے آج کے نادان انسان ان کتوں جیسی سمجھ بھی لے لے. کتے پہچانتے ہیں جس کتے پہ ولی کی نگاہ پڑ جائے وہ عام کتوں جیسا کتا نہیں رہتا, اور جس بندے پر ولی کی نگاہ پڑ جائے وہ عام انسانوں جیسا انسان کیسے رہتا ہے؟ پھر جس پر نگاہ فرید پڑ جائے, نگاہ فرید پڑ جائے وہ عام انسانوں جیسا انسان کیسے رہے گا؟ تو قرآن مجید نے کہا, میں تو استدلال قرآن سے کر رہا ہوں, وہ کتا ولیوں کی درگاہ پہ بیٹھ گیا تو کتا منفرد کتا ہو گیا اور اس فیض کے حصے سے بہرہ یاب ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ رب کائنات کا کرم دیکھیے. لوگوں نے پوچھا اصحاب کاف کتنے لوگ تھے، وہ ولی کتنے تھے؟ قرآن اس سوال کا جواب دیتا ہے، اتنے تھے. بعض کہتے ہیں اتنے تھے، بعض کہیں گے اتنے تھے، بعض کہیں گے اتنے تھے. تین عدد بیان کیے. آپ کی اگر میں دعوت کروں، دعوت کروں، پانچ سات آدمیوں کا وفد ہو آپ کا، اور میں پوچھ بھیجوں کہ بتائیے چونکہ کھانا کرنا ہے تو یہ آپ کتنے لوگ آ رہے ہیں، اگر پوچھوں کہ آپ کتنے لوگ آ رہے ہیں، تو جس کی عقل سلامت ہے ان کے ساتھ اگر پہرے داری کے لیے، چوکی داری کے لیے کتا بھی آ رہا ہو تو کوئی آدمی ہے جو کہے گا جی سات ہم ہیں، آٹھواں ہمارا کتا ہے؟ کوئی کہے گا؟ پانچ ہم ہیں اور چھٹا ہمارا کتا ہے، تین ہم ہیں چوتھا ہمارا، کوئی کہے گا؟ اگر آپ کہہ دیں تو میں کہوں گا آپ کا دماغ ٹھیک ہے، کتا ہے یا نہیں، میں تو آپ کی بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ کتنے. کتا ہے تو ہوگا، اسے کو دسترخوان پہ تھوڑا بیٹھنا ہے. اپنی بات کرو، آپ کتے اور مہمانوں کو اکٹھا نہیں ملاتے نا. اب قرآن سے پوچھا، اللہ پاک سے پوچھا، باری تعالیٰ یہ تیرے ولی بندے تھے کتنے؟ بڑی دھوم سنتے ہیں ان کا، چرچا سنتے ہیں، اصحاب کاف تھے، ذرا بتا دے کتنے تھے. رب کائنات کا جواب سن لیں، فرماتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ تمہیں بتائیں گے وہ تین تھے اور میں کہتا ہوں ساتھ چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ، کچھ کہیں گے پانچ تھے، ساتھ میں جواب دیتا ہوں سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. ہائے ہائے ہائے. ویقولون سبعۃ، کچھ کہیں گے سات تھے، ساتھ میں کہتا ہوں وثامنہم کلبہم، آٹھواں ان کا کتا تھا. باری تعالیٰ بات تو اصحاب کہف کی ہو رہی ہے، وہ تین تھے یا پانچ تھے یا سات تھے، بات تو اصحاب کہف کی ہے. یہ ہر بار کتا کیسے آ گیا؟ رب کائنات نے فرمایا ارے وہ کتا تھا، اس نے مار کھا لی، تین صدیاں بھوک برداشت کر لی، پیاس برداشت کر لی، ٹھنڈے گرم موسم میں میرے محبوب یاروں کے در پر بیٹھا رہا، اس کتے نے میرے یاروں کو نہیں چھوڑا. اس کا صلہ یہ ہوگا جہاں میرے ولیوں کا ذکر آئے گا کتے کا نام ساتھ آئے گا. تکبیر، رسالت، کتے کا نام ساتھ آئے گا. ارے جب قرآن میں رب کائنات ولیوں سے وفاداری کرنے والے کتے کے نام کو ولیوں کے نام سے جدا نہیں کرتا، بتاؤں کہ بارگاہ فرید سے تعلق کی فضیلت کیا ہے، بارگاہ اولیاء سے نسبت سے ملتا کیا ہے؟ ارے وہی کچھ ملتا ہے جو کتے کو اصحاب کاف کی نسبت سے نصیب ہوا. کتے کو اصحاب کاف کی نسبت سے نصیب ہوا تو تین صدیاں زندہ رہا، ان کا ذکر ولیوں سے جدا نہ ہوا، ان کی کروٹ کے فیض سے بہرا یاب ہوا. اور جب تین سو سال کے بعد رب نے کتے کا ذکر بھی ان سے جوڑ دیا، ذکر بھی ان سے، اور کل کو حضرت خواجہ غلام فرید، اب باری تعالیٰ پوچھے میرا سونا فرید کتنے جڑے آندے پھر، وہ کتنے جڑے تیرے نال ہیں، کتنے بندے نال ہیں؟ نہیں، وہ آخر باری تعالیٰ اتنے میرے خلفاء ہیں تے نال کچھ میرے کتے بھی ہیں. آئے آئے. تو رب کا شیوا یہ ہے کہ وہ پھر ولیوں کے کتوں کو بھی دھتکارتا نہیں، ساتھ رکھتا ہے. نسبت فرید، نسبت ولی سے کتا بھی اگر ہو تو خدا کے ولی کی در سے، اور اس وفاداری سے فیض پا کر نٹھی کر دیا جاتا ہے. ارے اگر یہ بندے اس کتے کی وفاداری نبھا جائیں گے تو قیامت تک رب ان کو جدا نہیں کرے گا. پھر تین سو سال کے بعد جب یہ اصحاب کاف اٹھے، ضرورت محسوس ہوئی کوئی کھانا پینا، اٹھتے ہی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کم لبسنا، کو دسو تو صحیح کتنا، کتنے پار اتھے گزارے نسے، ایک دوسرے نے پوچھ دیں کتنا وقت اتھے گزارے اسے، ایک آکھیا اتنا وقت گزارے ہے، نجا آگا اتنا گزارے ہے، تیسرا آخدا اتنا گزارے ہے، لبسنا یومن اور بعد یوم، ساتھ کے ساتھ ولی کہتے ہیں کہ ایک دن گزارا ہوگا یا دن کا بھی کچھ حصہ چند گھنٹے گزارے ہیں, یہ کہتے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, آپ ایک ہفتہ پڑے رہے ہیں کھلی غار میں, ہفتے کے بعد کپڑے کا حال کیا ہوگا؟ استری کرا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے غار میں جائیں, کھلی غار ہو, ہفتے پندرہ دن کے بعد اٹھ, اول تو پندرہ دن کے بعد اٹھیں گے تو بات ہوگی. پہلی کہتے ہیں اٹھ سو تو پوچھ سو, جلے اٹھیونا ہی نہیں تو پوچھنا کہ کتنا کتنا دن گزاریں, بھوک ننگ رہتے اٹھ سو. ارے آپ تو سات دن بغیر بھوک اور پیاس کے رہے تو اٹھ نہ سکے, اور وہ 300 سال کے بعد بھی اٹھ جائیں تو پھر بھی ہم سمجھیں کہ ہم ان جیسے ہیں اور وہ ہمارے جیسے ہیں. ہائے ہائے کیسے ایک جیسے ہو گئے. وہ پوچھتے ہیں کہ کتنا وقت کہتے ہیں ایک دن یا چند گھنٹے گزارے, تو 300 سال گزر گئے ہوں تو کپڑوں سے پتہ نہیں چلتا. بولیے کپڑوں کچھ رہتا ہے؟ وہ چیتھڑے بھی نہیں بچتے, کپڑوں کے چیتھڑے بھی نہیں بچتے. تو انہوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا تو کپڑے نہیں دیکھے ہوں گے کہ کپڑوں کا حال کیا ہے. انسان کپڑے کے حال سے بھی اندازہ کر لیتا ہے کہ اتنی مدت تو گزر گئی. نہیں سمجھے؟ ایک دوسرے کے ناخن, ایک دوسرے کی جلد, لباس, بال, وضاقتہ, حالت نہیں دیکھی ہوگی کہ آئے تھے جوان تھے اب حال کیا ہے, بوڑھے ہو گئے, جھریاں پڑ گئیں, جسم ڈر گیا, خاک میں مل گئے, ہڈیاں ہو گئیں, بوسیدہ ہو گئے. ارے کوئی ایک علامت بھی 300 سال گزرنے اور جسم کے مردہ ہونے یا جسم کے شکستہ ہونے کی کوئی ایک علامت بھی نظر آتی تو ساتوں کے ساتوں ولی یہ کہتے کہ ایک دن یا چند گھنٹے گزرے ہیں. کہتے؟ بولیے کہتے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بس چند گھنٹے گزرے ہیں, اس سے پتا چلا کہ نہ تو ان کا جسم ڈھلا تھا, نہ ان کے بال ڈھلے تھے, نہ چہرے پر جھریاں آئی تھی, نہ کپڑے خراب ہوئے تھے, نہ چیتھڑے بنے تھے. جس طرح تر و تازہ جسم اور کپڑوں کے ساتھ اس کاف غار میں آئے تھے, 300 سال گزر گئے, بدن بھی سلامت رہا, کپڑے بھی سلامت رہے, اٹھے تو داخل ہونے کی کیفیت اور 300 سال بعد اٹھنے کی کیفیت میں کوئی فرق نہ تھا. اس وجہ سے مغالطے میں پڑ گئے کہ ایک دن گزرا ہے یا ایک پہر گزرا ہے. ارے اللہ کے ولی, وہ غار ان کے لیے قبر کی مانند تھی. 300 سال اس قبر میں لیٹے, اٹھے تو جسم بھی سلامت اور کپڑا بھی سلامت. اگر پہلی امتوں کے ولی 300 سال قبر میں رہ کر بھی سلامت اٹھتے ہیں تو مصطفیٰ کی امت کا فرید 300 سال میں سلامت کیوں نہیں رہتا؟ مصطفیٰ کی امت کا بابا فرید, مصطفیٰ کی امت کا داتا گنج بخش, مصطفیٰ کی امت کا محبوب الہی نظام الدین اولیاء, خواجہ اجمیر, غوث العظم, شاہ نقشبند, ساری زندگی مزار میں لیٹ کر تر و تازہ سلامت کیوں نہیں رہتے؟
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری.
سورج کو کیوں گھما دیا؟ کی تپش جسم کو نقصان نہ پہنچا ہے. اس نص سے, قرآن سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو رب سورج کی تپش سے ولیوں کے جسموں کو نقصان پہنچنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ قبر میں پڑے ہوئے جسموں کو دیگر تکلیفوں کے مرحلوں سے کیسے گزارنے کی اجازت دیتا ہے؟ اس لیے لوگوں, ولی بقید حیات ظاہری ہو یا ولی اپنے مزار میں ہو, اس ولی کے دامن کو تھام لینا یا وزی ولی کے در پہ بیٹھ جانا, یہ کبھی کوئی آدمی اس سے محروم نہیں رہتا. رب کائنات نے اصحاب کہف اور ان کے کتے کی غلامی اور وفاداری کا یہ واقعہ بیان کر کے بڑی اہم بات, توجہ سے سنیے, بیٹھیے بھائی, توجہ سے, یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے آگے معلوم ہے کیا کہا؟ یہ کلائمیکس ہے بات کا. جب اصحاب کہف اور ان کے ساتھ کتے کی غلامی وفاداری بیان ہو چکی اور اللہ کی کرم نوازیاں بیان ہو چکی, اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا اس مضمون کو مکمل کرتے ہوئے, اللہ پاک نے اس رکوع میں اسی رکوع میں آخر پہ فرمایا یہ بیان کر کے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ پاک نے پہلے اصحاب کہف کے دامن سے اس کتے کا لپٹ جانا اور کتے کا فیض یاب ہونا اور ساری محرومیوں سے بچ جانا جب یہ بیان فرما دیا تو اس کو بطور مثال واقعہ مکمل کر کے اب قرآن امت محمدی کی طرف متوجہ ہوا. اصحاب کہف کا بیان ہو چکا, ان کے وفادار کتے کا بیان ہو چکا, رب کے انعامات کا بیان ہو چکا اور اس فیض کا بیان ہو چکا. اس مثال کے بعد رب کہتا ہے بندے تم نے اصحاب کہف کے کتے کا حال سن لیا, قرآن کہتا ہے سن لیا, تو نے اصحاب کہف کے کتے کا حال دیکھ لیا, دیکھ لیا. فرمایا دیکھ اصحاب کہف کہ اس وفادار ادب والے کتے کا حال سن کہ میں نے کس طرح اصحاب کہف کی اس نسبت اور سنگت کے صدقے اس کتے کو فیض یاب کر دیا تھا. جس طرح وہ کتا اصحاب کہف کے دامن سے لپٹ گیا اور فیض یاب ہو گیا, تو کیا کر وَاصْبِرْ, تو اگر مجھ سے ملنا چاہتا ہے اے بندے تو میری قربت چاہتا ہے, میری معرفت چاہتا ہے, میری اطاعت چاہتا ہے اور تو عالم ناسوت سے نکل کر عالم ملکوت اور پھر عالم لاہوت اور عالم جبروت اور عالم لاہوت اور عالم ہاہوت کے سمندروں میں غوطہ زن ہونا چاہتا ہے تو سن, براہ راست تیرا قرب میری بارگاہ سے نہیں ہو سکتا, براہ راست میری تجلیات کا دیدار تجھے نہیں ہو سکتا, براہ راست میرے فیضان کو تو سنبھالنے جذب کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا. میں نے کتے اور اصحاب کہف کی مثال دے کر تمہیں سمجھایا, تو بھی اصحاب کہف کا کتا بن جا. اب یہ قرآن ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, وہ میرے ولی بندے, وہ میرا خواجہ فرید, وہ میرا خواجہ فخر جہاں, وہ میرا حضرت نور محمد محاربی, وہ فخر الدین دہلوی, وہ بابا فرید, وہ قطب الدین مختار کاکی, وہ خواجہ اجمیر, وہ شاہ نقشبند, وہ سرکار غوث العظم, میرے بندوں کا حال جان لے, وہ مجھ سے مل گئے, وہ میرے ہو گئے, میں ان کا ہو گیا, میں ان کے دلوں میں اتر آیا, ان کے دل میرے پلنگ بن گئے, ان کے دل میرے پلنگ بن گئے, ان کے دل میرے گھر بن گئے اور ان کے در میرے در بن گئے, میں ان کے دلوں میں اتر آیا. اب تو بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے مل اور میرا بن اور میری قربت میں آ اور میری معرفت میں آ, تو جس طرح اصحاب کہف کا کتا ان کے دامن سے چمٹ گیا تھا, فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, تو بھی میرے ولیوں کے دامن سے چپٹ جائے. یہ قرآن ہے جو صبح و شام میری یاد میں مست رہتے ہیں, جو صبح و شام میرے عشق اور میری محبت کے سمندروں میں غوطہ زن رہتے ہیں اور جو صبح و شام میری معرفت کے جام پی پی کر مست و بے خود رہتے ہیں, وہ بیٹھتے فرش پر ہیں مگر ان کا ہونا عرش پہ ہوتا ہے, وہ مجھے تکتے رہتے ہیں. یہ فرید رب کو تکتا رہتا ہے, رب فرید کو تکتا رہتا ہے, یہ اسے چاہتا ہے, وہ اسے چاہتا ہے, یہ زمین پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے, وہ فرشتوں میں بیٹھ کر فرید فرید کرتا ہے. فرمایا میرے بندے تو کیا کر, یہ جو میرے فرید ہو گزرے ہیں, بہت سے فرید ہو گزرے, یہ میرے سارے محبوب میرے فرید ہوتے, تو کیا کر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, اپنے آپ کو ان کی صحبت میں جما دے, جم کے بیٹھ جا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اس طرح جم کے بیٹھ جا کہ آندیاں چلے پھر بھی ان کا در نہ چھوڑ, جکڑ چلے پھر بھی در نہ چھوڑ, کچھ دے تب بھی نہ چھوڑ, نہ دے تب بھی نہ چھوڑ, لکمہ ڈالیں تب بھی نہ چھوڑ, نہ ڈالیں تب بھی نہ چھوڑ, گلے لگائیں تب بھی نہ چھوڑ, ارے دودکار دے. اصحاب کہف نے ساری مثالیں دے دی تھی, دودکارا بھی تھا, تب بھی نہ چھوڑ. حضرت میاں محمد نے کہا تھا نا کہ کتے سے سبق سیکھ, کہ دھکے بھی دیتے ہیں بھوکے بھی رہتے ہیں تب بھی محبوب کا در چھوڑتے نہیں. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنی جان کو جما کے بیٹھ جا میرے محبوب بندوں کی مجلس میں جو صبح و شام میرے مکھڑے کے طرف گار رہتے ہیں, ان کے ساتھ جم جا. اور پھر کیا کر, آگے جو نقطے کی بات فرمائی, فرمایا ولا تعد عیناک عنہم, ولا تعد عیناک عنہم, اور اپنی نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹا. ان کو اس طرح تک کہ پھر تھک نہیں, اپنی نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹا. یہ نہ دیکھ کہ اتنی مدت گزر گئی انہوں نے تو کبھی تکا ہی نہیں, انہوں نے مالک دا کم پھل پھل لے لانا, لاوے یا نہ لاوے, مالی دا کم پانی پانا, بھر بھر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. حضور دادا گنج بخش فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, بنی اسرائیل کا ایک ولی 70 سال سے پہاڑ کی غار میں عبادت میں تھا, 70 سال سے عبادت میں تھا. اللہ کے پیغمبر کو وحی آئی اللہ کی طرف سے, میرے پیغمبر میرا ایک بندہ اس غار میں 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے, جا اسے میرا پیغام دے دے کہ ہم نے تیری 70 سال کی عبادت کو رد کر دیا, قبول نہیں کیا. اللہ کا پیغمبر, برگزیدہ پیغمبر اس ولی کی تلاش میں آیا, غار میں پہنچا, ایک بابا ملا, پوچھا بابا جی 70 سال سے آپ بیٹھے ہیں عبادت میں؟ انہوں نے کہا جی میں ہی بیٹھا ہوں. فرمانے لگے اللہ کا ایک پیغام ہے آپ کے نام. اس ولی بوڑھے کی آنکھوں میں چمک آ گئی, چہرہ ٹمٹما پڑا کہ آج محبوب کا پیغام آیا ہے. کھڑا ہو گیا, پوچھا کیا پیغام ہے میرے یار کا, میرے محبوب کا؟ پیغمبر نے کہا رب کا پیغام یہ ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت ہم نے رد کر دی, نامنظور کر دی. حضور داتا صاحب کو پڑھیے, بابا صاحب کی کتاب اسرار الاولیاء کو پڑھیے. اس ولی نے جب 70 سال کی عبادت رد کرنے کی بات سنی, وجد میں آ کے ناچنے لگ گیا, وجد میں آ کے ناچنے لگ گیا, فریدیو جیسے تم رقص کرتے ہو, رقص کرنے لگ گیا. پیغمبر نے پوچھا بابا تو چیخ کے مر جاتا, تیری تو زندگی بھر کی کمائی گئی, کمائی گئی, تو رقص کرنے لگا, خوش ہو کے ناچنے لگا, ماجرا کیا ہے؟ اس ولی نے کہا ناچتا اس لیے ہوں وہ عبادت قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے, مجھے اس سے غرض نہیں, ناچتا اس لیے ہوں کہ 70 سال سے بیٹھا تھا آج اس کے حساب و کتاب میں تو آ گیا, آج اس کے شمار میں تو آ گیا نا, وہ دیکھے یا نہ دیکھے یہ محبوب کا حق ہے. آج اس نے کہا کہ رد کر دی, چلو اس نے مردودوں کی لسٹ میں لکھ لیا اور یاد تو کیا نا میری کمائی مجھے مل گئی, ارے جنت میں پھینکے یا دوزخ میں پھینکے. ولی لوگ, عاشق لوگ نہ مرتبے تلاش کرتے ہیں نہ جنت کے مقامات تلاش کرتے ہیں, ارے ان کی جنت تو محبوب کی یاد میں ہوتی ہے. اگر محبوب تک کے کہہ دینا بھج جا, انہیں جنت میں, ارے مجنو سے سیکھو جس نے خون دے کر لیلا کو صحت یاب کیا تھا, اور جب اس نے صحت یابی کی دیگ بانٹی, چاول بانٹے, تو ہر کوئی پیالہ بھر بھر کے دیگ کا لینے لگا. جب ہر کوئی پیالہ بھر بھر کے لینے لگا, لیلا ہاتھوں سے ہر ایک کا پیالہ بھرتی گئی بھرتی گئی. جب مجنو کی باری آئی, پیالہ لے کے آگے آیا جس کے خون سے شفا یاب ہوئی تھی, تو لیلا نے دیکھا اس نے اوندا ہاتھ مارا اور مجنو کا پیالہ وہ جا گرا اور گر کے ٹوٹ گیا, ٹکڑے ہو گئے. مجنو نے ٹکڑے اٹھا لیے اور چومتا تھا اور ناچتا تھا. لوگ کہتے ہو مجنو تم پاگل ہو گئے, مجنو کہتا میں نہیں تم پاگل ہو گئے. اس نے کہا بڑی مجلس میں لیلا نے تمہیں بے عزت کر دیا, ناچتے کیوں ہو؟ اس نے کہا کسی اور کا پیالہ توڑا ہوتا, ہائے کسی اور کا توڑا ہوتا. مجنو نے کہا ارے دوسروں سے جدا سمجھا تو میرا توڑا, کسی اور کا توڑا ہوتا تو عاشقوں کا تو مذہب ہی الگ ہوتا ہے. عاشق ملا نہیں ہوتے, عاشق ملا نہیں ہوتے, ان کا مذہب جدا ہوتا ہے. اور اسی کی تلقین حضرت خواجہ فرید نے کی. حضرت خواجہ غلام فرید نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی سبق دیا تھا نا. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے درس بھی یہی دیا تھا, عمر بھر درس بھی یہی دیا تھا. اور وہ درس یہ تھا کہ کوئی گلے لگائے یا نہ لگے لگائے, محبوب کا دھیان کسی بھی شکل میں ہونا یہی ان کی جنت ہے, یہی ان کی شادی ہے. اس لیے محرم میں لوگ روتے ہیں, خواجہ فرید فرماتے ہیں ہماری شادی ہے, جہاں رونا آئے وہاں ان کی شادی ہے. تو اولیاء کرام نے درس جدا دیے, مردہ دلوں کو زندگی دی اور صحیح راہوں پر گامزن کیا. یہ سارا درس دینے کا مقصد یہ تھا کہ کسی نے کہا گرد مستاں گرد گر میں کم رسد بوے رسد, گرد مستاں گرد گر میں کم رسد بوے رسد, بوے او گر کم رسد رویت ایشان بس ہست. مست لوگوں کے ارد گرد گھوما کرو, عاشقان الہی کے اور مستان شراب معرفت کے گرد گھوما کرو. اگر شراب نہیں ملے گی اول تو گھومتے گھومتے کوئی گڑ شراب الست کا تمہیں بھی مل جائے گا. اور فرماتے ہیں اگر شراب کا گھونٹ نہ ملا تب بھی معلومی نہیں, بو بھی مل جائے گی, بو تو مل جائے گی نا, مستی کی بو تو مل جائے گی. اور فرماتے ہیں ان کے میخانے میں آؤ اور کسی کو کسی اپنی مجبوری بیماری کی وجہ سے بو بھی نہ ملے تو فرمایا وہ بھی محروم نہ سمجھے, رویت ایشان بس ہست, ان کو تک لینا بھی کافی ہے, ان کے در و دیوار دیکھ لینا بھی کافی ہے. اس نسبت کو پختہ کرو, اس نسبت کو. اور تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک, یہ جو مشن ہے مصطفی انقلاب کا, یہ نظام مصطفیٰ کا مشن, یہ مصطفی انقلاب کا مشن, اس مشن کی پہلی اینٹ ولیوں کے ہاتھ سے رکھی گئی. یہ مشن ولیوں کا مشن, ولیوں کے فیض سے چلنے والا مشن, ولیوں کی برکتوں سے چلنے والا مشن, ولیوں کی سرپرستی سے چلنے والا مشن. طاہر القادری کیا ہے؟ وہ تو کچھ نہیں, وہ تو ان ولیوں کے درباروں کا جھاڑو بردار ہے. میں تو جھاڑو دینے والا, میں تو چھڑکاؤ کرنے والا, ولیوں درویشوں کے جوڑے سر کا تاج بنانے والا, ان کے جوڑوں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنانے والا. میں تو ولیوں کا سائل اور ولیوں کے فیض کے ٹکڑوں پر پلنے والا. یہ سارا مشن رب کائنات کی عزت کی قسم, یہ ولیوں کی برکتوں اور ولیوں کے فیض کا ثمرہ ہے. ارے ولیوں کو ماننے والو, ولیوں کے دروازے کی غلامی کرنے والو, آؤ اس تحریک اور اس مشن سے بہتر نظام مصطفیٰ اور مصطفی انقلاب کے لیے اور حضرت خواجہ فرید کی روح کو خوش کرنے کے لیے, اولیاء کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی ہواؤں کا فیض پانے کے لیے, آج اس مشن سے بہتر کوئی مشن نہیں. آؤ ہاتھ کھڑے کر کر مصطفی انقلاب کے مشن کے سپاہی بن جاؤ, تن من تن اس کے لیے لوٹا دو. جس مشن کی سرپرستی حضرت محبوب المشائخ خواجہ معین الدین محبوب قریچہ نے جس مشن کی سرپرستی کا اعلان کر دیا ہے, بچہ بچہ مصطفی انقلاب کے لیے کٹ مرنے کا اعلان کر دے. میں تو جھاڑو کش ہوں, خاک روپ جھاڑو کش ہوں. یہ ان ولیوں اور ان کی اولاد درویشوں کا کرم ہے کہ اس جھاڑو کش کو مصطفی انقلاب کا جھنڈا تھما دیا. یہ لشکر لے کے چل رہا ہوں, ولیوں کی دعائیں برکتیں ساتھ ہیں. دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا لٹیرا, کوئی یزید وقت, کوئی نمرود وقت, کوئی فرعون وقت, کوئی غنڈا, کوئی دہشت گرد جتنی طاقت اکٹھی لے کے آ جائے, ولیوں کے فقیر کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ ہاتھ جو لہراتا ہوا طاہر القادری کا نظر آتا ہے,
طاہر القادری کا ہاتھ تو ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتا، طاقت اس کے پیچھے ولیوں کے فیض کی ہے، اہل بیت کے فیض کی ہے، اولیاء کے فیض کی ہے، اس لیے یہ ہاتھ آپ کا تعاون اور ساتھ ہوگا اور ولیوں کا برکت اور ان کا تصدق ہوگا، آقا کے ڈالے نے پاک کا صدقہ توسل ہوگا، رب کائنات کی مدد و نصرت ہوگی، تو آپ کے تعاون اللہ کی مدد سے یہ ہاتھ بڑے بڑے یزیدوں نمرودوں فرعونوں کے گریبان کو پکڑ کے ان کی گردن کو توڑ کے رکھ دے گا اور غریبوں کے حق چھین کے غریبوں تک پہنچا دے گا اور پاکستان مصطفی انقلاب کا قلعہ بن جائے گا۔ میں چار اعلان کرنا چاہتا ہوں، مبارکبادی ہے آپ کے لیے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اور اس کے لیے ایک کمیٹی پلاننگ کی بنا دوں گا، وقت کا تعین آج نہیں کر سکتا، یہ پلاننگ کمیٹی بنانے پر صورتحال آئے گی، مگر انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہوا، آپ نے ساتھ دیا، مولا کی مدد ہوئی، تو دربار فرید پر انشاءاللہ روحانیت اور تصوف کی تعلیم کے لیے ایک عظیم درسگاہ بنائیں گے۔ جو خواجہ فرید اکیڈمی بنے گی، خواجہ فرید اکیڈمی بنے گی، جو آپ کی تعلیمات، سوان حیات اور آپ کی ہدایات کے اوپر ریسرچ کرے گی اور اولیاء اور تصوف اور خواجہ فرید کے اس مشن کو چراغ روشن کرے گی، منہاج یونیورسٹی میں انشاءاللہ حضرت وہاں اس کی جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں حضرت خواجہ فرید کی ریسرچ کو فروغ دینے کے لیے پورا اہتمام وہاں بھی ہوگا، اور انشاءاللہ الفرید کی تباہت عوامی تحریک کی طرف سے ہمیشہ بارگاہ فرید میں نظرانہ ہوگا، اس کی تباہت میں حضرت قرآن کی پریس اپنی طرف سے کر کے دیا کرے گا۔ آپ کا کام میں نے پیغام دے دیا، آپ کا کام یہ، میرے پاس ایک امانت تھی، میں امانت لے کے بارگاہ فرید میں آ گیا، میں نے حضرت خواجہ معین الدین قریجہ کو وہ امانت سونپ دی، وہ میدان میں نکل آئے، اس طرح ولیوں کے سجادگان اور ولیوں کی اولاد اور وارثان، یہ بھی ولیوں کے وارث، یہ بھی ولیوں کے وارث، جب میدان میں نکلتے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ سما بنے گا جس طرح قائد اعظم کے سر پر مشائخ نے ہاتھ رکھا تھا اور انگریز اور ہندو دونوں سامراج ہار گئے تھے، اس طرح انشاءاللہ ان ولیوں کے وارث جب ہاتھ رکھیں گے اس مصطفی انقلاب کی تحریک پر تو اس ملک میں مصطفی انقلاب کا جھنڈا لہرا کے رہے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔